بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إذني وأوجز. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودين، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمي العياس مما في أيدي الناس. یہ ایک حدیث ہے، مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا. وہاں 14 یا 24 روز کے قیام کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کے لیے آگے بڑھے، تو حضرات انصار میں سے ہر ایک آدمی کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر پر قیام فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اونٹنی کو ہم نے حکم دے دیا ہے، وہ جہاں ٹھہرے گی آپ کو وہاں قیام کرنا ہے. چنانچہ وہ اونٹنی جہاں پر بیٹھی، اس کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامان لے کر اپنے گھر میں چلے گئے. حضور بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر میں تشریف لے گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور مختصر نصیحت فرمائیے. نصیحت کرنے کی درخواست کی، ساتھ میں شرط بھی لگائی کہ لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو، مختصر نصیحت ہو. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، اور اس کی خواہش کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نصیحت فرما دی. اور یہ بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عام مجاز تھا کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آخرت کے امور سے متعلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے. یہاں نصیحت مانگی، یہ نہیں کہا کہ میرے دعا کر دیجئے کہ میرے کھیت میں خوب پیداوار ہو جائے، میری تجارت میں خوب فروغ ہو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہمارے ہاتھ لگتا ہے تو ہم آخرت کا کوئی فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی دنیا ہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے آپ سے یہ درخواست کی، اور اس کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات، اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودین، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھنا جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو. ایک آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج میں جو بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. مان لیجئے کسی کو حکومت کی طرف سے جو ہے پھانسی کی سزا ملی اور پھانسی کے اوپر چڑھائے جانے سے پہلے اس سے کہا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دے دیا جائے. بتلائیے جب وہ دو رکعت پڑھے گا کیسا جی لگا کر کے پڑھے گا؟ وہ جانتا ہے کہ بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آدمی کو یہ نصیحت فرماتے ہیں ایک مومن کا کی شان اور ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اور یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے, حقیقت ہے. اس لیے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت تو آنے والی ہے. ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری موت نہیں آئے گی؟ موت کا آنا یقینی ایک بات, اور کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں. ہو سکتا ہے ابھی آ جائے, میں بول رہا ہوں اسی حالت میں میری موت آ جائے, ہو سکتا ہے. تو اب تھوڑی دیر کے بعد آئے, دو ایک دن کے بعد آئے, دو دن کے بعد آئے, تو چونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں, اس لیے جب بھی کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس نماز کے متعلق یہ احتمال ہے, یہ امکان ہے, یہ شکیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز ہو. تو بھائی جب ایسا ہے تو پھر ہم کو وہ نماز کیسا جی لگا کر پڑھنی چاہیے. گویا ہر نماز مسلمان اسی طرح پڑھے. اگر یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں جم جائے نا تو پھر ہماری نمازیں جو ہیں ایسی ہی ہو جائے گی, اور ضرورت اسی کی ہے. اس لیے کہ نماز یہ بہت اہم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو دین کے اندر بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے دین میں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور لا دین لمن لا صلاۃ لہ وموضع الصلاۃ فی الدین کموضع الراس من الجسد. اور جو آدمی نماز نہ پڑھے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور دین کے اندر نماز کا مقام اور نماز کا استھان ایسا ہے جیسے آدمی کے شریر اور جسم میں اس کے سر کا. اب سر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ رہتا ہے؟ نماز نہیں ہوگی تو گویا اسلام اور دین باقی نہیں رہے گا. اتنی اہم نماز, اور اس نماز کو شریعت یہ چاہتی ہے کہ خالی آپ اٹھک بیٹھک کریں ایسا نہیں, بلکہ جی لگا کر پڑھنا چاہیے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہیں, بامراد ہیں جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. خشوع یعنی جی لگا کر, ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. نماز کے دوران دل کا دھیان اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ ہو. پوری نماز اس طرح پڑھنی چاہیے, قرآن یہ چاہتا ہے. اور ایسی نماز پڑھیں گے تو ہی کامیابی حاصل ہو. ہم اور آپ سالہ سال سے نماز پڑھتے ہیں, اذان میں سنتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے. آپ سوچتے ہوں گے کہ روزانہ اس مؤذن تو ہمیں یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کے لیے, اور ہم پانچوں نمازیں روزانہ پابندی سے پڑھتے ہیں, پھر بھی کامیابی ہمارے پاس کیوں نہیں پھٹکتی؟ تو بھائی کامیابی تو اس وقت پھٹکے گی جب کہ آپ اس نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کریں گے. آپ نماز کے دوران آپ کی پوری توجہ, آپ کا پورا دھیان کس کی طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ. ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا دھیان نماز سے دوسری طرف ہٹنا نہیں چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ دیکھ لو, میں بھی دیکھ لوں, آپ بھی دیکھ لیجئے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں اتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں, کل کو قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ تو 50 سال نماز پڑھا تھا, ایک سجدہ ایسا لا کر بتا جس کو تو نے پورے دھیان اور توجہ سے ادا کیا ہو, تو کیا ہم پیش کرنے کے قابل ہیں؟ ہمیں اپنی اور اپنی اس حالت پر کیا ہمیں افسوس بھی ہے؟ دوسرا سوال یہ کیفیت نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے, تو کیا کبھی اس حالت کو درست کرنے کے لیے ہم نے کوئی محنت کی, توجہ کی, اس کے لیے کوشش کی؟ ذرا سا سر میں درد ہو جائے, ذرا سا پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے, ایک وقت کا کھانا ہضم نہ ہو تو دوڑے بھاگے جمبوسر جائیں گے, بھروچ جائیں گے, بڑودا جائیں گے, ڈاکٹر صاحب لاؤ علاج کرو جتنے پیسے چاہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. وہاں تو اس بیماری ایک بھی یہ بیماری ایک دن بھی ہم سے برداشت ہو, اور یہ بیماری سالہ سال سے چل رہی ہے, کبھی اس کو درست کرنے کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا. ضرورت تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے طریقے بتلائے, ایسی تدبیریں بتلائی کہ ان تدبیروں کو ہم اپنا کر اپنی نماز کو خشوع والا بنا سکتے ہیں. انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے جو اس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت میں فرمائی, وہ کیا؟ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری, پتہ نہیں دوبارہ مجھے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے یا نہیں. تو جب اس تصور کے ساتھ آدمی پڑھے گا تو وہ نماز جی جان سے پڑھے گا. یہ تو پہلی نصیحت تھی. دوسری نصیحت, آپ کہیں گے کہ اس نے تو مختصر کہا تھا, تو لمبا کر رہا ہے. حضور نے جو دوسری نصیحت فرمائی, وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا, کہ تو ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالیو جس کے متعلق کل تم کو معذرت پیش کرنی پڑے, کل تمہیں شمع یاچنا کرنی پڑے. آج ہم نے کوئی ایسی بات کہی کہ کسی نے کہا مولانا صاحب آپ نے کیا کہا یاد ہے؟ کیا کہا تھا آپ تو یوں بولے ہیں, ایسا بولا, یار مجھے ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا. تو گویا آپ کسی نے جب دھیان دلایا نا تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ معذرت پیش کرتے ہیں, شمع یاچنا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ بھائی اب شمع یاچنا کرتے ہو زخم مار کر کے, تو پہلے سے سوچ کر بولتے نا تاکہ اس طرح معذرت پیش کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. ہر آدمی کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لے کہ میں کیا بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن جہاں نعمت ہے یہی زبان آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اور حضور نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, جو آدمی مجھے اپنے دو عضو اپنے دو اویو کی گارنٹی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک تو ہے زبان جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے, ایک ہے شرمگاہ جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے, کہ اگر ان دونوں اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرے گا حضور فرماتے ہیں اس کو جنت کی گارنٹی ہے. بہرحال یہ بھی بہت اہم ہے. اور تیسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, واجمی الایاس مما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو مکمل مایوس کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس کے دل میں لالچ بھی رکھی. کیا رکھی؟ لالچ, ہرس, تما. اس ہرس اور تما کی وجہ سے آدمی کا مزاج کیا, کسی کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خیال یہ مجھے کچھ دے گا, ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو شاید مجھے کچھ نکال کے دے گا, یوں سوچے گا, لالچ. حالانکہ جانتا ہے کچھ دینے والا نہیں, پھر بھی ہرس. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں, بھائی ہر ایک کی طرف سے اپنے آپ کو مایوس سوچ لو, کوئی ہمیں کچھ دینے والا. اگر امید رکھنی ہے تو کس سے رکھو؟ اس اللہ سے رکھو. جب ہم نہیں تھے تو اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کی ساری نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی. جو ذات بغیر مانگے سب کچھ دیتی ہے اس سے اگر امید رکھیں تو بات بھی ہے. لوگوں سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. دنیا میں کسی کے پاس سے بھی کچھ لوگے نا، ایک مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ وہ آپ کو جھڑک دے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 مرتبہ جاؤ گے، جتنی مرتبہ جاؤ گی اتنی عزت آپ کی بڑھے گی، اللہ خوش ہوگا. تو گویا لوگوں کی طرف سے آپ کو اپنے آپ کو کیا کر لو، اللہ پر اعتماد. حضرت پیران پیر خواجہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، سلطان سنجر خراسان کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ. اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں تو بہت مہمان آتے ہیں، روزانہ ہزاروں آدمی آتے ہیں، لنگر چلتا ہے، کھاتے ہیں، اور حضرت کا کوئی بہت بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، یہ سارا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو اس کو خیال آیا تو اس نے جو ہے وہ جاگیر کے طور پر ایک پورا صوبہ راجیہ، جیسے گجرات صوبہ ہے نا، ہندوستان پورا ایک ملک ہے اور گجرات اس کا اسٹیٹ اور صوبہ ہے، تو اس کے ملک میں بہت سارے صوبے تھے، ایک صوبہ اس کا نام تھا نیمروز. وہ اس نے کاغذ کے اوپر تامر پتر، پہلے زمانے میں بادشاہ اور نواب لوگ اپنی جو ہے رعیت میں سے کسی کو کب جاگیر دیتے تھے نا، تو تامر پتر پر لکھ کر کے دیتے تھے، یہ پورا علاقہ، یہ پورا اسلام پور اور دیولا اور یہ پورا علاقہ تم کو جاگیر کے طور پر دیا جاتا ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ تمہاری، اس طرح دیا کرتے تھے. تو اس نے باقاعدہ وہ لکھ کر کے بھیجا حضرت کے پاس کہ نیمروز ایک علاقہ تھا، اس کا نام، صوبے کا نام کیا تھا؟ نیمروز فارسی زبان کا لفظ ہے، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں مدھیان، دوپہر کا وقت. کیا؟ دوپہر کا. نیمروز یعنی مدھیان، مڈ ڈے، اور جیسے آدھی رات کو بولتے ہیں نیم شب، کیا؟ آدھی رات، تو مڈ نائٹ جس کو بولتے ہیں. تو اب وہ صوبے کا نام نیمروز تھا، انہوں نے وہ لکھ کر کے بھیجا تو حضرت نے جواب میں دو شعر لکھ کر کے بھیجا، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر در دلم بود حوث ملک سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر ج ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. کہ سلطان سنجر کے چترے شاہی، پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ جب بیٹھتے تھے تو ان کے اوپر چھتر لگایا جاتا تھا، وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا، کہ میرا نصیبہ بھی سلطان سنجر کے چتر شاہی کی طرح کالا ہو جائے اگر میرے دل میں بادشاہ کی حکومت کی ذرا بھی خواہش ہو. یعنی یہ صوبہ تو کیا، تیرا پورا ملک، میرے دل میں اس کی ذرہ برابر بھی خواہش نہیں. زانگاہ کے یافتم خبر ج ملک نیم شب، جب سے آدھی رات کے ملک کا مجھے پتہ چلا ہے. آدھی رات کے ملک کا کیا پتہ چلا؟ اللہ کے سامنے آدھی رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت، اس کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، جب سے یہ دولت مجھے ملی ہے، من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم، میں نیمروز کا ملک ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو نوازتے ہیں یہ سعادت عطا فرماتے ہیں، گویا ہمیں بھی اپنے قلب پر، اپنے دل پر ایسی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. عدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے, ہم سب سے راضی ہو جا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لے. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس گاؤں میں حفظ قرآن کا جو سلسلہ بچوں میں شروع کیا گیا ہے اے اللہ اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر یہاں کے لوگوں کو توفیق عطا فرما. ہر گھر اپنے بچوں کو اس کے اندر آگے پیش کرے, اور اے اللہ ہر ہر گھر کے اندر اے اللہ بچوں کی حفظ کرنے والے بچے دے کر کے سب کو حفاظ کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ان کے لیے, بچوں کے لیے بھی یاد کرنا, پڑھنا, سمجھنا اے اللہ ہر چیز آسان فرما, اس کا شوق اور رغبت عطا فرما. اے اللہ یہاں جو بور کا ارادہ کیا گیا ہے پانی کے لیے, اے اللہ اپنی مخلوق کو سیراب کرنا تیرا کام ہے, تو اپنے خزانوں سے شیرین اور وافر مقدار میں پانی وہاں پر عطا فرما دے. پانی میٹھے اور وافر مقدار کے سوتوں کو اللہ اس بور کی طرف موڑ دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما, تیری مخلوق کی, انسانوں, جانوروں, چرند پرند سب کی حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.